إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اظہر علی حیدری۔ پروگرام کا آغاز حسب معمول حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، من اتى الصلاۃ عارفا بحقها غفر له، یعنی جو شخص نماز کے حق کو پہچانتے ہوئے اسے بجا لائے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا شیخ محمد شفا نجفی صاحب۔ السلام علیکم، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہمارے آخری پروگرام میں جو بحث ہو رہی تھی وہ نماز کے واجبات میں تکبیرۃ الاحرام سے متعلق تھی۔ ایک سوال آخری تشنہ رہ گیا تھا، وہ یہ کہ اگر ایک شخص جو بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ تکبیرۃ الاحرام کس طرح کہے گا، جبکہ تکبیرۃ الاحرام واجبات نماز میں سے رکن بھی ہے اور اس کا کہنا ضروری بھی ہے، تو ایک شخص جو بول نہیں سکتا وہ کس طرح تکبیرۃ الاحرام کہے گا؟ آپ ذرا اس کی وضاحت فرما دیں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ سوال آپ نے گزشتہ پروگرام میں بھی کیا تھا، قبل اس کے کہ گونگے یا اس طرح کے معذور افراد کے تکبیرۃ الاحرام کا طریقہ یا اس کی تفصیل بتائی جائے۔ میں نے پھر جو بول سکتے ہیں ان کے بارے میں کوئی وضاحت کی تھی کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بولنے والا جس طرح سے بھی تکبیر کہیں وہ صحیح ہو اور فرض ادا ہو جاتا ہو۔
جی جی،
بہت سارے نمازی ہیں جن کی عربی زبان نہیں ہوتی مادری، وہ اس کی ادائیگی میں تلفظ میں وہ غلطی کرتے ہیں، لہذا انہیں اللہ اور اکبر کے حروف اور اس کے اعراب کا زیر زبر کا خیال رکھنا چاہیے۔
جی جی،
جہاں تک گونگے کا تعلق ہے، بعض اوقات نماز گزار مکمل طور پر پیدائشی اور مادرزاد گونگا نہیں ہے کہ
جی
کچھ بھی نہ بول سکے،
جی
بول لیتا ہے، مطلب ٹوٹی پھوٹی جو ہے وہ تکبیر وہ کہہ سکتا ہے۔
جی جی،
اگر یہ صورتحال ہو تو پھر یہ ہے کہ وہ اللہ اکبر کا جو مفہوم ہے، جو تصور ہے، وہ ظاہر ہے وہ اس کے دل میں ہوگا۔
جی،
اور پھر یہ ہے کہ جیسے بھی وہ تلفظ کر سکتا ہے وہ تلفظ کرے۔
جی،
اور اگر کچھ بھی نہیں تلفظ کر سکتا،
جی
تلفظ بالکل نہیں کر سکتا، تو وہ اللہ اکبر کا جو مفہوم ہے، ظاہر ہے جب اس کو نماز سکھائی جاتی ہے تو ایک اللہ اکبر کا ایک مفہوم اس کو وہ سمجھایا جاتا ہے۔
جی،
تو وہ مفہوم اس کے ذہن میں ہو۔
جی،
اور پھر کوئی ایسا اشارہ کہ جو اس مفہوم کی نشاندہی کرے، جو اس مفہوم کی طرف اشارہ کرے، وہ بھی اس کو ساتھ شامل کرے۔
جی جی،
تو گونگے آدمی کا جو اشارہ ہے وہ اس کے تلفظ کی جگہ لے لیتا ہے، عکاسی کرتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جو تصور ہے اللہ اکبر کا اس کے مطابق جو ہے اس کا اشارہ ہونا چاہیے۔
جی جی
جی، تو یہ اس کی تکبیر سمجھی جائے گی۔
صحیح صحیح
جی۔
اچھا قبلہ، ایک اور سوال تکبیرۃ الاحرام ہی سے متعلق ہے، وہ یہ کہ ایک شخص جو قیام کی حالت میں ہے، ابھی آج کل آپ جانتے ہیں کہ مصروفیات کا دور ہے، ہر شخص بے انتہا مصروف ہے اور ذہن منتشر ہے ادھر ادھر مختلف خیالات میں۔ ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہوا اور ابھی اس کو یاد نہیں ہے کہ میں تکبیرۃ الاحرام کہہ چکا ہوں یا نہیں کہہ چکا، وہ شک میں ہے، تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ آیا وہ آگے نماز شروع کرے یا واپس پلٹے اور تکبیرۃ الاحرام کہے؟ مطلب اس کی کیا ذمہ داری کیا ہے ابھی؟
جی جی، یہ اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے زندگی میں، اس سے ملتے جلتے اور بھی جو ہے وہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں. ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے، میں بعض اوقات ٹیلی فون نمبر ڈائل کر کے بھول جاتا ہوں کہ میں نے کون سا نمبر اور کس کو جو ہے نا میں نے فون کیا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر حالت قیام میں یہ شک کرے کہ میں نے تکبیرۃ الاحرام پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، فقہا نے لکھا ہے کہ اگر حالت قیام میں اس نے تکبیرۃ الاحرام کے بعد کا کوئی ذکر اس نے اگر شروع کر دیا ہے، مثلا حمد و سورہ شروع کر دیا تھا اور اسی دوران اسے شک پڑے کہ یہ تکبیرۃ الاحرام کے بعد میں نے حمد و سورہ کو شروع کیا ہے یا تکبیرۃ الاحرام کے بغیر شروع کر دیا ہے، ایسے صورت میں یوں سمجھے، یہی فرض کرے کہ تکبیرۃ الاحرام کے بعد میں نے حمد و سورہ کو شروع کیا ہے. اور اگر کسی ذکر کو شروع کرنے سے پہلے اسے شک پڑے کہ میں نے تکبیرۃ الاحرام پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، تو اسے چاہیے کہ نئے سرے سے مطلب تسلی کے طور پر تکبیرۃ الاحرام کہیں اور پھر اپنی نماز کا یا حمد و سورہ کا جی آغاز کرے.
اچھا قبلہ، ایک اور سوال ذہن میں اسی سے متعلق ہے کہ ایک شخص تکبیرۃ الاحرام کہہ چکا، اب اس کو یہ شک ہوا ہے کہ میں نے پتہ نہیں تکبیرۃ الاحرام صحیح کہی ہے یا نہیں، جیسا آپ نے پہلے سوال کے ضمن میں ارشاد فرمایا کہ تکبیرۃ الاحرام صحیح عربی میں کہنا چاہیے.
جی جی،
وہ کہہ چکا، اب وہ شک کرتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے صحیح کہی ہے یا نہیں صحیح کہی، تو اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟
جی جی، اس مسئلے کا حل بھی ہمارے فقہاء اعظم نے معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی روایات کی روشنی میں پیش کیا ہے، اور وہ جس طرح اور مسلمانوں کے اعمال کو کسی اچھے پہلو پر محمول کرنے کا حکم ہے، روایت ہے کہ اپنے مومن بھائی کے عمل کو صحت پر محمول کرو، یعنی اس کو کسی اچھے پہلو پر محمول کرو.
صحیح،
جس طرح دوسرے کوئی کام کا انجام دیتے ہیں اور ان کے بارے میں آپ کو شک ہو کہ یہ کام ان کا درست ہے یا غلط ہے،
جی جی،
اس کو صحیح فرض کرنا چاہیے. اسی طرح آپ خود بھی ایک عمل انجام دیتے ہیں اور شک کریں کہ اس کو میں نے صحیح طریقے سے انجام دیا ہے یا غلط انجام پایا ہے، تو اپنے اس عمل کو آپ صحیح فرض کر سکتے ہیں، یعنی اس کو دوبارہ جو ہے
وہ دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے،
دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے.
اسی مشروط سمجھے کہ میں نے صحیح کہا، یعنی اپنے شک کی پرواہ نہ کرے، بلکہ یہ سمجھے کہ میں نے تکبیرۃ الاحرام صحیح کہی ہے اور نماز آگے شروع کا
آغاز کر دے،
جو حمد و سورہ جو ذمہ داری ہے وہ آگے پڑھے. صحیح. اچھا مولانا صاحب، تکبیرۃ الاحرام سے متعلق آپ نے مسائل بیان فرمائے، جہاں تک واجبات نماز کا تعلق ہے، ہم 33 واجبات نماز پر گفتگو کر چکے ہیں، اب اس کے بعد ہم چوتھے واجب کی طرف آتے ہیں جو قیام ہے، جیسا آپ نے شروع میں ارشاد فرمایا تھا. قیام کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آپ آگاہ فرمائیں گے کہ نماز میں قیام سے کیا مراد ہے، اور ایک نمازی کو کس طرح قیام بجا لانا چاہیے، اور اس کی کیا کیا صورتیں ہیں؟
قیام سے متعلق سوال کے جواب عرض کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا نقطہ تکبیرۃ الاحرام ہی سے متعلق میں اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ تکبیرۃ الاحرام جس طرح میں نے عرض کیا تھا گزشتہ پروگرام میں، جس طرح رفع یدین کے بارے میں یعنی کچھ نمازیوں کا مومنین کا خیال ہے کہ رفع یدین ضروری ہے، یعنی جب تکبیرۃ الاحرام کہیں یا نماز میں دوسری جب تکبیریں کہی جائیں تو ہاتھوں کو مثلا کانوں تک جو ہے وہ
بلند
کرنا ضروری ہو، ایسا نہیں ہے، یعنی نہ تکبیرۃ الاحرام کے دوران اور نہ دوسری تکبیروں کے دوران رفع یدین ہاتھوں کو اٹھانا ضروری نہیں ہے، البتہ مستحب ہے.
اچھا،
مستحب ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس مستحب عمل کو انجام دیں گے آپ کو اس کا ایک اضافی اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور اگر انجام نہیں دیں گے تو ثواب اضافی نہیں ملے گا، لیکن تکبیرۃ الاحرام آپ کی صحیح ہے، یعنی آپ نماز میں باضابطہ داخل ہو جائیں گے، آپ کی نماز منعقد ہو جائے گی.
جی،
اسی طرح تکبیرۃ الاحرام کے دوران سوال پیدا ہوتا ہے، کوئی ہمارے ناظرین میں سے کوئی سوال اٹھا سکتا ہے کہ یہ تکبیرۃ الاحرام اونچی آواز میں کہی جانی چاہیے یا آہستہ بھی، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کو جی آواز بلند کہنا ضروری نہیں ہے، یعنی کم سے کم کم سے کم یعنی اس طریقے سے کہے کہ بندہ خود جو ہے وہ متوجہ ہو سکے نا جی، یہ مطلب جس کو کہتے ہیں نا جی دل میں بھی نہ ہو نا
جی،
یعنی
بالکل
لب حرکت نہ کریں، اور کچھ لوگ آہستہ کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ دل ہے دل میں جو ہے نا وہ
کہہ دیتے
ہیں کہ تکبیر کا تصور جو ہے وہ کافی ہو، ایسا نہیں ہے
جی. اچھا قبلہ آپ کی گفتگو جاری ہے، یہاں پر ایک وقت ہوا ہے بریک کا، ناظرین کرام بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام اپنے پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں منقطع ہوا تھا. جی قبلہ آپ قیام کے بارے میں فرما رہے تھے،
تو قیام سے متعلق جو سوال ہے اس سلسلے میں یوں عرض کر سکتے ہیں کہ حکم کے اعتبار سے ہم قیام کو تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں.
اچھا،
یعنی ایک نماز گزار کی جو کھڑے ہونے کی جو حالت ہے وہ اس کے تین جو ہے نا جی مراحل ہیں. ایک وہ قیام ہے کہ جس دوران وہ حمد و سورہ پڑھ رہا ہوتا ہے
جی،
ایک وہ قیام ہے جس دوران وہ مثلا تیسری رکعت یا چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع پڑھ رہا ہوتا ہے
جی.
ایک وہ قیام ہے کہ جس دوران وہ تکبیرۃ الاحرام پڑھ رہا ہوتا ہے
جی.
ایک وہ قیام ہے کہ جہاں سے اس نے رکوع کے لیے جھکنا ہوتا ہے
صحیح.
تو یہ تقریباً یہ تین چار قسم کے قیام ہیں
جی.
اور ان میں سے بعض قیام کے احکام دوسرے قیام کے احکام سے مختلف ہیں
جی جی.
جہاں تک اس قیام کا تعلق ہے کہ جس کی حالت میں حمد و سورہ پڑھا جاتا ہے
جی،
وہ قیام واجب ہے.
اچھا،
یعنی اگر آپ جان کے بغیر قیام کے حمد و سورہ پڑھیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی.
اچھا،
اسی طرح تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربعہ یا سورہ الحمد، ظاہر ہے جیسے ہم بعد میں عرض کریں گے
جی،
دونوں جائز ہیں. تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں، صرف سورہ فاتحہ ولا الضالین تک
جی،
اور تسبیحات اربعہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا، اس دوران کا جو قیام ہے وہ بھی واجب ہے، رکن نہیں ہے
جی.
جس کا یہ مطلب بیان کیا گیا کہ اگر جان کے ترک کریں گے تو نماز باطل ہوگی
جی جی.
غلطی سے یہ دو قیام اگر ہم ترک کرتے ہیں
جی جی.
تو ہماری نماز
صحیح
باطل نہیں ہوگی
جی.
بلکہ ایک تیسرا قیام بھی ہے، وہ بھی واجب ہے، رکن نہیں ہے
جی.
اور وہ رکوع کے بعد کا قیام.
اچھا،
رکوع سے فارغ ہونے کے بعد سبحان ربی العظیم و بحمدہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں.
صحیح،
یہ آپ کا کھڑا ہونا ذکر رکوع سے فارغ ہونے کے بعد یہ رکوع کا حصہ ہے.
صحیح،
یعنی اگر ذکر رکوع سے فارغ ہونے کے بعد آپ کھڑے نہ ہوں
جی
اور وہیں سے سجدے کے لیے گر جائیں
جی جی
تو یہ آپ کا جو ہے نا وہ رکوع باطل ہو جائے گا.
صحیح،
یعنی جہاں یعنی مخصوص مقدار میں جھکنا اور ذکر کو بڑے اطمینان کے ساتھ پڑھنا یہ واجبات رکوع میں شامل ہے
جی،
اس کے بغیر رکوع نہیں ہوتا. اسی طرح ذکر رکوع سے فارغ ہونے کے بعد سیدھا کھڑا ہونا یہ بھی رکوع کے واجبات میں سے ہے.
صحیح،
اگر سیدھے کھڑے نہ ہوں
جی
اور وہیں سے سجدے میں چلے جائیں تو نماز آپ کی باطل ہو جائے گی. لیکن یہ والا قیام ہے یہ بھی رکن نہیں ہے، یہ بھی واجب ہے
جی.
جان کے ترک کریں گے اور وہیں سے سجدے میں چلے جائیں تو نماز باطل ہو جائے گی. اور اگر غلطی سے سیدھا کھڑے نہ ہوں اور سجدے میں چلے جائیں تو پھر آپ کی نماز جو ہے وہ صحیح ہوگی.
صحیح،
باقی دو حالتوں کا قیام، ایک وہ قیام کی جس دوران انسان تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے، اور ایک وہ قیام کی جو حمد و سورہ سے فارغ ہونے کے بعد رکوع کے لیے جھکنے سے پہلے کا قیام ہوتا ہے. یہ دو قیام
جی
یہ جہاں واجب ہیں وہاں رکن بھی ہیں.
اچھا،
جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر رکن واجب ہے
جی
ہے نا جی, جی لیکن ہر واجب
رکن
وہ رکن نہیں ہو, جی ہو سکتا, ہر واجب رکن نہیں ہے, ہر رکن واجب ہے,
واجب ہے جی.
تو معلوم یہ ہوا کہ وہ قیام کی جس قیام کی حالت میں تکبیرۃ الاحرام ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ قیام رکن ہے, وہ جان کے ترک ہو جائے تو بھی نماز باطل ہے, غلطی سے رہ جائے تو بھی نماز باطل ہے
جی.
اسی طرح وہ قیام کی حالت کی جہاں سے انسان کو رکوع کے لیے جھکنا چاہیے
جی
وہ بھی قیام کی حالت میں ہونا چاہیے, یعنی اگر قیام کی حالت سے رکوع میں نہ جائیں
جی
تو پھر انسان کی جو نماز ہے وہ باطل ہو جاتی ہے. یہ قیام کی کچھ کیفیتیں ہیں کہ
جی
اس کی بعض کیفیتوں میں وہ جی رکن ہے اور بعض میں رکن نہیں ہے
جی,
صرف واجب ہے.
اچھا جی آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص قیام کی حالت سے رکو میں نہیں جاتا تو اس کی نماز باطل ہے, اس سے کیا مراد ہے, اس کی کچھ وضاحت فرمائیں گے کس طرح وہ یعنی بغیر قیام سے رکو میں جائے گا ہمارے ناظرین کی؟
جی جی اس کی ایک بہترین مثال جو ہم دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ فرض کیجئے ایک آدمی حمد و سورت سے فارغ ہونے کے بعد
جی
اس خیال سے کہ میں رکو سے فارغ ہو گیا ہوں جبکہ وہ ابھی اس نے رکو نہیں کیا تھا, وہ ابھی اس کو رکو اس کے ذمہ بھی باقی تھا
جی جی,
لیکن سجدے کے لیے جھکنے کے بعد اس کو یاد آ جائے کہ ابھی میرے ذمہ رکو ہے
جی,
اب یہاں اس کے سامنے دو راستے ہیں
جی,
یا یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو جائے
اچھا
جس طرح حمد و سورہ پڑھتے وقت وہ کھڑا تھا
جی,
اور پھر رکو کے لیے جھکے اور ذکر رکو پڑھے پھر سیدھا کھڑا ہو اور سجدے میں چلا جائے
جی.
دوسری صورت یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں ہے تو وہ سیدھا کھڑا نہ ہو
اچھا
بلکہ یعنی کھڑا ہونا شروع کرے اور جب اس کی کیفیت اس حد تک پہنچے جو کیفیت رکو کی ہوتی ہے
جی
تو وہیں ذکر رکو شروع کر دے.
اچھا یہ بھی صحیح ہے,
سیدھا کھڑا نہ ہو
جی
یہ صحیح نہیں ہے,
یہ صحیح نہیں ہے,
یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے.
اچھا
جی غلطی سے سجدے میں چلا گیا ہے پھر اسے یاد آیا ہے کہ رکو بھی میرے ذمے ہے تو ایک صورت جو صحیح صورت یہ ہے کہ اس کو سیدھا کھڑا ہونا چاہیے
ٹھیک,
سیدھا کھڑا ہونے کے بعد پھر رکوع کے لیے جھکے
جی,
اور اگر ایسا کرے کہ بھائی میں نے رکوع ہی میرے ذمے رہ گیا ہے تو وہ اٹھے لیکن سیدھا کھڑا نہ ہو بلکہ رکوع کی کیفیت تک جو ہے وہ اپنی کمر کو وہ
اٹھائے جی جی
اور ذکر رکوع شروع کر دے.
صحیح
یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جس قیام کو قیام متصل برکو کہا جاتا ہے
جی جی
وہ اس سے ترک ہو گیا ہے. قیام متصل برکو یعنی وہ قیام کی جو رکو کے ساتھ ملا ہوا ہے
جی
یعنی جس
ہے
جس حالت سے انسان کو جھک کے رکو کے لیے آنا چاہیے
جی
وہ قیام گویا اس سے رہ گیا جی ہے, لہذا اس کی نماز باطل ہو جائے گی. یہ رکن ہے یعنی وہ قیام کی جس حالت میں تکبیرۃ احرام پڑھنی چاہیے اور وہ قیام کی جہاں سے انسان کو جھک کے رکوع کے لیے جانا چاہیے, یہ دونوں قیام وہ رکن ہیں
جی.
حمد و سورہ کے دوران کا قیام یہ واجب ہے, رکن نہیں ہے
جی.
اسی طرح تیسری چوتھی رکعت میں سورہ حمد یا تسبیحات اربعہ کے دوران جو جی قیام ہے وہ بھی واجب ہے, رکن نہیں ہے
جی.
رکوع کے ذکر سے فارغ ہونے کے بعد جو سر اٹھایا جاتا ہے
جی
یہ والا قیام
جی
یہ بھی واجب ہے, رکن نہیں ہے
جی.
اس کا مطلب یہ کہ اگر آدمی غلطی سے سیدھا کھڑا نہ ہو اور وہیں سے سجدے میں چلا جائے تو
جی
اس کی نماز باطل نہیں ہوگی, صحیح ہوگی, لیکن اگر جان بوجھ کے یہ کام کرے تو پھر اس کی نماز باطل ہو جائے گی. یہ قیام کی کچھ کیفیتیں تھیں اور جی ان کے احکام تھے
جی.
البتہ یہ نقطہ ابھی ضرور بیان ہونا چاہیے کہ جو قیام ہے وہ عام طور پر جیسے رائج ہے مسلمانوں میں
جی
کہ دونوں پاؤں کے بل جو ہے انسان کو کھڑا ہونا چاہیے,
صحیح
ایک پاؤں کے بل کھڑا نہیں ہونا چاہیے اختیاری حالت میں,
صحیح
اگر کسی وجہ سے فرض کیجئے
جی
ایک پاؤں میں تکلیف ہے اور
جی
اس کو زمین سے لگا بھی نہیں سکتا
جی جی
وہ مجبوری کا حکم الگ ہے, مجبوری کی صورت میں انسان کی ذمہ داری اور فریضہ بدل جاتا ہے
جی.
عام اور اختیاری حالات میں دونوں پاؤں کے بل انسان کو کھڑا ہونا چاہیے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا وزن جو ہے وہ دونوں پاؤں کے اوپر برابر پڑ رہا ہو، بیلنس جو ہے وہ 100% 50-50 ہونا یہ ضروری نہیں ہے، یا کہا جا سکے کہ یہ دونوں پاؤں کے بل بندہ کھڑا ہے، بے شک دائیں یا بائیں میں سے کسی ایک پر وزن زیادہ ہے اور دوسرے پر کم ہے، لیکن یہ اس کو کھڑا ہونا چاہیے،
دونوں پاؤں پر کھڑا ہونا،
دونوں پاؤں کے بل کھڑا ہونا چاہیے۔
بہت شکریہ آپ کا قبلہ، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا، ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، ہمارے ناظرین کو مسائل سے آگاہ فرمایا۔ ناظرین کرام، یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ہم اس سلسلے کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں، لیکن آپ کی آرا سے، آپ دیے گئے ای میل ایڈریس پر ہمیں اپنی آرا سے ضرور مطلع فرمائیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان اظہر علی حیدری کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔Allah